محبان حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات میری محمد علی محمد پر۔ ایدان محترم، شکریہ ادا کرنا تو نہیں بنتا لیکن دعا دینا ضرور بنتا ہے میرا کہ الحمدللہ تمام شہروں کی طرح آج لاہور والوں نے بھی ایک حد تک حق ادا کیا، کرشن نگر میں بھی اچھا خاصا اجتماع تھا ماشاءاللہ، اور لبرٹی پہ بھی، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لبرٹی کے ظاہر ہے کہ میں کرشن نگر میں تھا تو لوگ آئے ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی کی علامت ہے، بات یہ نہیں ہے کہ وہ کب رہا ہوتا ہے کب رہا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے نا، بہتر جانتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ قوموں کی زندگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خدا کے بندو، اگر تمہارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤ، ہم اٹھاتے نہیں اٹھاتے، اگر تافتان میں ہمارے بھائی مشکلات میں گھر جائیں آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے، کہیں کسی شہر میں کوئی بات ہو جائے آواز اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے، اٹھاتے ہیں نا۔ تو ایک ایسا آدمی جو آپ کے لیے لڑ رہا ہو، جو آپ کا دفاع کر رہا ہو، اور ایک توانا طاقتور آواز کے ساتھ کر رہا ہو، یہی جرم ہے نا اس کا، یا اور کوئی، یہ تو مجھے بتا دیجیے، یہی جرم ہے نا اس کا، تو اس کے لیے آواز اٹھائی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اور ہماری قوم میں اتفاق پیدا کرے، اس سے زیادہ توانا اور بلند انداز میں ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اطمینان رکھے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں، ہمارا وارث ہے، دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی جد و جہد کرنی، اپنی کوشش کرنی، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہیں کہ جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ نتیجہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا دے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہ یاد رکھیے آپ کہ جتنی اس کی قید طولانی ہوگی نا، اتنی ہی اس کو قید کرنے والوں کی لعنت کی مدت بھی طولانی ہوگی۔ یہ مشیت کا فیصلہ ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، جتنی دیر تک مظلوم کو قید میں رکھا جائے گا تو ظالموں کی لعنت بھی اتنی ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ فیصلہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ایک اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو، کربلا سے لے کر آج تک دیکھ لیجئے کہ آخر میں پچھتا کی کیوں چھوڑنا پڑا، جب اس کے لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں تجھ پہ لعنت نہیں پڑ رہی، اب تو چھوڑ دے، تو اس نے گھبرا کے چھوڑا تھا نا، کہ بغاوت کے اثر اس کے سارے جاسوسوں نے خبر دی، اس کے عہدیداروں نے خبر دی کہ پورے وہ ملک میں، مملکت اسلامیہ میں تیرے خلاف گھر گھر میں ہو رہا ہے، تبرہ ہو رہا ہے، تو چھوڑ، ان کو تو چھوڑنا پڑا نا۔ تو یہ بے فکر رہی ہے کہ مظلوم کی قید اگر طویل ہوتی ہے نا تو اس لیے بھی طویل ہوتی ہے کہ ظالم کو لعنتیں اللہ زیادہ دلوانا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا بات، ایک صلوات بھیجیے تو پھر میں بات آگے بڑھاؤں کچھ آپ رب اللہ۔ روزگار آپ سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ اسی طرح کی آواز اٹھانے والے اٹھاتے رہتے ہیں۔ قومیں ہیں، عروج و زوال کی داستانیں ہیں قوموں کی، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ہے نا، اونچ نیچ ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہیں، کون انکار کر رہا ہے، اپنے اندر بھی مسائل ہیں۔ لیکن آج دن میں بھی میں نے ایک بات کی کہ خدا کے بندو، کتنے ہی مسائل صحیح، لیکن اگر آپ کا ایک بھائی مصیبت میں آ جائے، جب ہم مسلمان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان، حضور کی حدیث ہے نا کہ وہ مسلمان مسلمان نہیں، اس کے مسلمان ہونے میں شک ایک صبح ہو اور وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی فکر نہ کرے، تو بھائی یہ تو مومن بھائی ہے آپ کا، خدا کے بندو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایسے اکیلے نہیں چھوڑتے۔ تنظیمیں ہماری، جماعتیں کتنی ہیں ماشاء اللہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ان میں اور برکت دے کیونکہ اور نقصان ہو جائے گا، جتنی ہیں اتنی بہت ہیں، دعا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی ہی رکھے، اتنی ساری تنظیمیں، اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے ادارے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا جرم کیا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ کسی پارٹی کا رکن نہیں ہے آپ کی، آپ کی کسی جماعت کا رکن نہیں ہے وہ، آپ کی تنظیم کا عہدیدار نہیں ہے وہ. اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی پارٹی کو ٹھوکر مار دی آپ کے لیے, اس نے سیٹ کو ٹھوکر مار دی آپ کے لیے, اس نے سینٹ کو چھوڑ دیا, یعنی اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. اس کو روکتے رہے اس کے رہے, اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری قوم پہ ظلموں میں خاموش رہوں, آپ کے لیے بولتا رہا نا. تو آج اس کے لیے کوئی تنظیمیں نہ بولیں, ویسے اپنے اپنے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی سارے سال کرتے رہتے ہیں سب سب. ان کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں, کنونشن بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, اور جو اصل کام ہے کرنے کا اس پر, کیونکہ ہمارا رکن نہیں ہے. کیا مطلب رکن نہیں ہے؟ حسینی ہے وہ, حسینیت سے بڑی تمہاری پارٹی ہے, تو لے جاؤ اپنی پارٹی کو اٹھا کے. مجھے تو کوئی, میں پارٹی وارٹی نہیں دیکھتا بھائی, میں تو کسی تنظیم میں اس کو بھی نہیں دیکھتا ان کاموں میں. ان کاموں میں مجھے پتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے, بس مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اب یہ مظلوم ہے کہ نہیں ہے, ہے نا, آپ کے لیے, آپ کی خاطر کیا ہے. آپ کی خاموشی تو کچھ غیر کہہ رہی ہے, لیکن چلیے خیر, بہرحال گوارا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات کو آگے بڑھائے, بس بات وہیں پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پرسوں ہم نے چھوڑی تھی, کیونکہ کل ظاہر ہے کہ پہلے سے طے شدہ ایک مصروفیت تھی, وہ برادران جانتے ہیں, اس کی وجہ تحت میں نہیں آ سکا تھا. لیکن خیر بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ نور ہے کیا جس کو یہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اور قرآن مجید فرما رہا ہے یہ ان کا ارادہ ہے. آج اللہ کے ارادے پہ بات کریں گے. پرسوں ہمیں یاد ہے ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی, کفار کا ارادہ بتا دیا دو دن, کفار کا ارادہ کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ نور سے مراد کیا ہے. نور سے مراد کتاب بھی ہے, نور سے مراد آل بھی ہے, نور سے مراد معصومین بھی ہیں, نور سے مراد حق کے راستے میں اس دین حق کے لیے کام کرنے والے تمام کیا ہیں, ان سب کو بجھانا چاہتے ہیں. مجازن نور کہا گیا, جیسے اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے نا, قرآن میں دی ہے نا, سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. خود اپنے نور کی بھی مثال دی ہے نا اللہ نے, کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ, اور چراغ بھی شیشے کی قندیل میں ہو. اب دیکھیے اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے, اور مثال کس سے دے رہا ہے؟ چراغ سے دے رہا ہے. کیسا چراغ؟ جو طاق میں رکھا ہوا ہے, اللہ کے نور کی مثال ایسے. یعنی اب آپ کو ایک اس کی عرفانی تفسیر, عرفانی تشریح کہہ لیجیے, تفسیر نہیں عرفانی تشریح بتاؤں. اللہ یہ بتانا چاہ, سمجھانا یہ چاہ رہا ہے پڑھنے والوں کو, ہم جیسے طالب علموں کو, کہ دیکھو یاد رکھو اللہ تم سے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے جیسے تمہارے گھر میں رکھا ہوا طاق میں کوئی چراغ ہوتا ہے نا شیشے کا. اس زمانے میں تو ظاہر یہی ہوتا تھا نا, پرانے لوگ جانتے ہیں کہ جب طاق ہوتے تھے اس میں شیشے کی قندیل, قندیل میں چراغ رکھا جاتا تھا, صاف کیا جاتا تھا. کہ اتنا قریب ہے, یعنی تمہارے گھر میں جیسے چراغ جل رہا ہے نا, تو یوں سمجھ لو کہ تم اتنے قریب ہو اللہ کی ذات سے. مثال یہی دی اللہ نے, کمشکات فیہا مصباح, ایک طاق کی مانند ہے اللہ کا نور, اس طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے, وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے. المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری, اور وہ شیشے کی قندیل ایک روشن چمکدار ستارے کی مانند ہے. یہ سب تمہارے گھر میں ہے, اپنے گھر میں دیکھ لو. یعنی اللہ بتا رہے کہ اگر اللہ کے نور کو ڈھونڈنا چاہو گے تو اللہ کا نور تمہیں اپنے گھر میں ملے گا. اللہ کے نور کو ڈھونڈنا چاہو گے تو اللہ کا نور تمہیں اپنے قلب میں ملے گا. اللہ کا نور ڈھونڈنا چاہو گے تو اللہ کا نور تمہیں شہرک سے قریب مل جائے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. مثال دی ہے نا, یہ میں نے قرآن سے مثال آپ کو کیوں سمجھا دی؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو میں نے تشریح کی پہلے نور کی, کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں, تو اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا نور جو تمام نہیں ہو, تمام ہونے والا نہیں. اللہ تو خالق ہے, ہر نور کا خالق ہے. اللہ ایک مقام دے رہا ہے, منصب دے رہا ہے دین والوں کو بھی, دین کو بھی اور دین والوں کو بھی. اس میں ائمہ, اس میں انبیاء, اس میں پیغمبر, یعنی جتنے بھی مخالفین ہیں وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ دین کے راستے کو روک دیں, سد باندھ دیں, بد باندھ دیں, ختم کر دیا جائے. اور پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں, نور تمام کروں گا. نور تمام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوسری آیت میں, 33 آیت میں, لیو زہرہ والا دین کل, تمام ادیان پہ غالب لاؤں گا. اب اللہ کا ارادہ کیا ہے وہ سنیے, جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پہ غالب آئے گا. مجھے بتائیے کہ آج اسلام ساری دنیا پہ غالب آ گیا؟ کہاں گیا؟ کہیں بھی غالب نہیں ہے, بلکہ کتنی مشکلات میں سارے مسلمان, سارے مسلمان ممالک ہیں کہ نہیں ہیں مشکلات میں؟ مومنین بھی مشکلات میں, اور مشکلات میں ڈالنے والے بھی اپنوں میں سے ہی ہیں زیادہ تر, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوری عرب دنیا جس نے بیڑا غرق کیا پورے عالم اسلام کا آپ کے ساتھ, ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا, بس غالب نہیں آیا. اچھا کسی زمانے میں غالب آیا؟ کسی بھی زمانے میں غالب نہیں آیا. پوری دنیا پہ کبھی غالب آیا؟ بھائی ٹھیک ہے, وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے غلبہ ہو گیا اسلام کا, ایک بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئیں, خلافتیں قائم ہو گئیں بڑی بڑی, لیکن پوری دنیا پر تو غالب نہیں آیا, پوری دنیا پر تو غلبہ نہیں ہوا, سارے ادیان پر غالب تو نہیں آیا. اسی طرح ہے مسیحیت کا, آبادی کا ریشو بھی ویسے ہی ہے, ملحدین کا ریشو بھی ویسے ہی ہے, مشرکین کا ریشو بھی ویسے ہی ہے. بڑے بڑے چار حصوں میں تقسیم کر دیجیے آبادی کو, مسیحی, مسلمان, یا پہلے مسلمان رکھ لیجئے, مسلمان, مسیحی, ملحدین, مشرکین, باقی سب انہی کے حصے ہیں. دنیا کی آبادی چار نظریاتی طور پہ چار حصوں میں تقسیم ہے, مسلمان ہیں, مسیحی ہیں, تیسرے نمبر پہ مشرکین ہیں, چوتھے نمبر پہ ملحدین. اب ان کے الگ الگ, ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اپنے فرقے, مسیحیوں کے اپنے فرقے, پھر ملحدین کے بھی اپنے اپنے ماشاءاللہ نہ معلوم کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں, پھر مشرکین کے اپنے اسکول آف تھاٹ ہیں, 365 سے زیادہ ان کے اسکول آف تھاٹ ہیں, لیکن نظریاتی طور پہ پوری دنیا کی آبادی ان چار گروہ میں تقسیم ہے. پانچواں گروہ نہیں ہے, یا ملحد ہے, یا مشرک ہے, یا مسیحی ہے, یا پھر مسلمان. اگر یہودی ہیں تو ان کی آبادی آپ جانتے ہیں کتنی, 3-4 ملین سے اوپر ہو, یعنی ان کو ان چار گروہ میں تقسیم کیا جائے تو وہ آتے بھی چار, چوتھا حصہ نہیں بنتا ان کا. سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, یہی ہے نا. چلیے چلیے, میری بات حرف آخر نہیں ہے, چلیے کوئی پانچواں گروہ بھی بنا لے گا, چلو چھٹا بھی بنا لو, ساتواں بنا لو, یہی ہے نا, گروہوں میں تقسیم ہے نا سارے کے سارے. تو اسلام سب پہ غالب تو نہیں آیا, ابھی تک نہیں آیا, جب سے آیا ہے جناب آدم سے لے کے اب تک سب پہ غالب نہیں آیا. ہاں جب تک دو آدمی تھے جب تک غالب تھا, جب جناب آدم اور جناب ہوا تھے بس, جیسی اولاد ہوئی جھگڑا شروع ہو گیا. ہوا نہیں ہوا, حابیل قابیل کا جھگڑا شروع ہوا, جتنی آبادی بڑھتی گئی جھگڑا بڑھتا گیا, آبادی بڑھتی گئی جھگڑا بڑھتا گیا, آبادی بڑھتی گئی جھگڑا. غالب تو نہیں آیا نا اسلام, نہیں, لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین چاہے مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ, یہاں مشرکوں کو سب سے زیادہ رکھ دیا گیا, پہلے کافرین کو پھر مشرکین. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ دین کبھی غالب نہیں آئے, لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ صرف غلط دین کو لے ہر حال میں کہ دین سب پر غالب رہے گا. ابھی غالب تو نہیں آیا نا, اللہ کا وعدہ ہے.
حاکم شام, ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام. آپ کا وقت قیمتی ہے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی استعمال کر لوں. حاکم شام, ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام, تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. حاکم شام, ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام, تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاد. غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید, غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید, تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد. اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے, ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے, آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے, آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. اور منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب, منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب, کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے. سنیے, چلیے باقی تقریر نظمی ہوگی.
مضمون سے اسے مربوط کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ جنریٹر کافی دنوں سے نہیں چلا. یہ بھی حکومت کی غلطی ہے, اتنے دن سے لائٹ کیوں نہیں گئی. یہ قوم بیچاری عادی ہو چکی ہے, ایک گھنٹے بعد اس کی عادی قوم ہے, اس نے ہمارے جنریٹر بند کر دیا. حالانکہ آپ کو بند نہیں کرنے چاہیے, یہ ایک سے ایک بڑھ کے دھوکے باز آ رہا ہے, آپ کس چکر میں ہیں. یہ دو دن آپ کو لائٹ دیں گے, چار دن غائب کر دیں گے, اور پھر آپ نے اپنے جنریٹر ٹھیک کر کے ان کا قصور نہیں ہے تو سمجھے لائٹ نہیں جائے گی. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, کوئی نہیں ختم ہو رہی. ابھی آپ کو عادی اسی لیے بنایا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے. یہ موضوع سے مربوط بھی ہے ہمارے, اور پڑھا بھی ہے کئی بار, اور اشعار تو ہوتی تکرار کے لیے. مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے, یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. مجال کیا ہے؟ قیامت جناب آ جائے, یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. اور قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں گے. قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں گے. عریضہ بھیجا ہے, اس کا جواب آ جائے. قیامت آئے گی کب؟ ہم تمہیں بتائیں گے. عریضہ بھیجا ہے, اس کا جواب آ جائے. اب آپ جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں, بہرحال میرا تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرا تو بڑا سابقہ رہا ہے. جو چار مصرے پڑھ رہا ہوں ان سے نیمہ شعبان کو کوئی جائے یا نہ جائے, لیکن ان چار مصروں کا لطف ضرور اٹھائے گا. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب, تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب, تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب, اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب, یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, اور خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں باقی, پھر سنیں. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں باقی, ہمیں ہے ناز ہمارا امام. بس تمہیں میں صاحب پڑھ دیتا ہوں, اور کیا ہے, اسے پڑھا تو جائے گا نہیں گلے میں. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. دیکھیں بس عزاداران حسین, بات یہ ہے کہ میں ظاہر کے بغیر مائک کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا, آواز وہاں تک میں نہیں جاتی, مجلس میں نہیں پڑھ سکتا. کل پڑھ لیں گے بس مسائل پڑھ کے, کیونکہ اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے والی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. بہرحال انسان کچھ جگہوں کے اوپر بے بس ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو. اس لیے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا اپنے برادران پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیارات سے
آپ کے اور میرے اختیار سے باہر ہیں، لہذا صرف میں براہ راست مسائل پڑھوں گا، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے کہ میں صبح سے جب پروگرام کرتا ہوں تو میں اب اتنا چیخ چیخ کے آپ تک فضائل اور یہ ساری باتیں نہیں پہنچا سکتا. ایک صلوات بھیجیے تو میں اپنا پھر مسائل کی طرف لکھا. بس میں نے اب تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، اور اگر میرے گزارش ہے برادران سے تھوڑا قریب آ جائیں تو مجھے کم ذرا زور لگانا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے. بس اب یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو یہی سوچ کے مسائل پڑھوں گا کہ ایسا منظر ہو گیا خود بخود جیسے شام غریبہ کا ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ایک جملہ کہا تھا فضائل میں، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس جملے پر ہی مجھے مسائل پڑھنے پڑ جائیں گے. یاد رکھیے کہ ظالم کا ظلم جتنا بڑھتا ہے نا، اللہ اس کی لعنت میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا معاذ اللہ کہ آل رسول کی توہین کر دیں گے، اور اپنے خیال میں کی توہین کے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا آپ تھوڑا خاموشی اختیار کر لو تو میں مسائل پڑھ لوں، اب پیچھے سے آپ لوگ اپنی میٹنگیں رکھو گے تو میں مسائل بھی نہیں پڑھ پاؤں گا. بس یہ کیا سمجھے تھے؟ یہ سمجھے تھے کہ انہیں نے آل رسول کی اہانت کر دی، توہین کر دی. لیکن میرا مولا حسین کیا فرماتا تھا، اور آج تک اس کا نعرہ گونج رہا ہے تاریخ میں، ہیہات من الذل، تم ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے، ذلت ہم سے دور ہے، بعید ہے. حالانکہ ظاہری طور پہ مجھے بتائیے کہ احانت کرنے کا کون سا سامان ہے جو فراہم نہیں کیا یزیدیوں نے. آج بھی کسی وہ بے کس ترین فرد ہوتا ہے کہ جس کا لاشا کوئی دفنانے والا نہ ہو، ہے نا؟ مظلوم ترین اور بے کس ترین فرد کسے کہا جائے گا جس کا لاشا دفنانے والا نہ ہو، جس کی لاش پڑی ہو بے گورو کفن، اسے کوئی دفنانے والا نہ ہو. بس اب آپ توجہ رکھیے گا، لائٹ آئی یا نہیں آئی، میں نے مسائل شروع کر دی. ایسا ہی ہے، اس سے بڑی احانت کیا ہوگی کہ کسی کی موجودگی میں اس کے گھر میں داخل ہو کے اس کی عورتوں کو باہر نکال دیا جائے. سید سجاد سے پوچھئے نا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں بہنوں بیویوں کے پردوں کو چھینا گیا، چادروں کو چھینا گیا، اس سے بڑی کوئی احانت ہے؟ اس سے بڑھ کر ان طاہر و متاہر، ان بیبیوں کو، ان مخدرات عصمت و طہارت کو بازاروں میں لایا جائے، اس سے بڑی کوئی احانت ہے؟ مگر حسین فرماتے ہیں ہاتھ من الذل، کچھ بھی کر لو تم ہمیں رسوا، ہمیں احانت، ہماری توہین نہیں کر سکتے، ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے. حالانکہ سب کچھ کیا انہیں نے. حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے، اس سبق کو یاد رکھنا حسین کے، کہ اللہ کی راہ میں تم پر جتنی بڑی مصیبت آئے، دنیا تمہیں جس طرح سے رسوا کرنا چاہے کرے، اللہ اسی توہین کو عزت میں بدل دے گا. یہ کربلا میں حسین نے بتایا کہ جسے تم ہماری توہین سمجھ رہے ہو نا، قیامت تک یہ ہماری عزت ہوگی، تمہاری ذلت ہوگی. جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، جب وہ لوگ بیان کریں گے تو تم سننا پسند نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے کارنامے جو تم نے کیے دنیا کے سامنے آئے. اس وقت تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا. وقت نے بتایا کہ نہیں، عزت زینب کو ملی، عزت ان بیویوں کو ملی جن کے سروں پر چادریں نہ تھیں، عزت ان بیویوں کو ملی جن کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، عزت ان بیویوں کو ملی، اللہ نے انہیں عزت دی جنہیں بے پالانوں کے اونٹوں پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جائے گا. عزاداران حسین، ایک بچی کے مصائب آج بھی پڑھنے، زندگی رہی کل بھی پڑھوں گا، آج کچھ تھوڑے سے پڑھ رہا ہوں. کون ہے یہ معصوم بچی؟ دیکھیے بڑی خواتین تو اونٹ کا کوہان پکڑ کے سہارا دے کے بیٹھ گئیں، بچے کیسے بیٹھے کوہانوں پر؟ کیونکہ جب اس بچی کو بٹھایا جاتا تھا یہ گر جاتی تھی، یہ بچی نیچے گر جاتی تھی. جانتے ہیں آپ روایت کے جو الفاظ ہیں، میں وہ بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ اتنے سخت الفاظ ہیں، میں بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، کہ آخر میں ملونوں نے کیا کیا تھا، اس بچی کو رسی سے باندھ دیا تھا ناخے کے گرد، ناخے کے گرد باندھا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسی ڈھیلی ہوئی ہے تو یہ بچی صحرا میں کہیں گر گئی. اب کڑیاں ملاتے چلے جائیے آپ،
کڑیاں ملاتے چلے جائیے. وہ جو ہے نا کہ کربلا کے راستے میں 64 قبریں ہیں, بیویوں کی اور بچوں کی, جو اونٹوں کو دوڑاتے تھے, بیویاں بچے گر جاتے تھے, یہ قافلوں کو روکتے نہیں تھے, قافلے کو روکتے نہیں تھے, یہاں تک کہ وہ بیوی یا وہ بچی جان دے دیتے تھے, شہید ہو جاتے. آس پاس کی آبادی کے لوگ آتے تھے, انہیں نام نہیں معلوم, دفناتے تھے, کتبے پہ لکھ دیتے تھے کہ یہ وہ اسیر ہے جو کربلا کے اسیر جا رہے تھے, اس قافلے سے گرا ہے, یہاں دم توڑ گیا. ایسی 64 قبریں ہیں اردن سے لے کے کربلا تک کے راستے میں. جب پہلے سارے راستے کھلے ہوئے تھے, پرانے لوگوں نے یہ لکھے بھی ہیں واقعات, اور یہ نشانیاں بھی موجود ہیں, جگہ جگہ یہ نشانیاں موجود ہیں, حتیٰ کہ عراق میں بھی ایسی قبریں جہاں آپ جا نہیں سکتے, ان علاقوں میں ایسی قبریں موجود ہیں ان بچوں کی اور ان بیویوں کی. اب سمجھ میں آ گئی بات, تین چیزیں جمع ہو گئیں ساتھ تصدیق کے لیے, ایک اس بچی کا باندھا جانا, ایک عورتوں بچوں کی بیویوں کی راستوں میں قبریں کہ گر جاتے تھے کیونکہ صاحب پالان نہیں تھے, بیٹھتے کیسے. بس اسی لیے میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ سکینہ راستے میں جب گری ہے, رسیاں ڈھیلی ہو گئیں, یہ بچی گر پڑی صحرا میں, نہیں روکا قافلہ, آگے بڑھتا رہا, بچی پیچھے رہ گئی. کیسے روکا تھا قافلہ؟ وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا. لاکھ جتن کیے گئے اس نیزے کو نکالنے کے, وہ نیزہ نہیں نکلا. حسین آگے نہیں بڑھے, شمر آگے بڑھا تازیانہ لے کر. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بڑے جانتے تازیانہ بیٹا, جس کو تم کوڑا کہتے ہو, جس کو تم ہنٹر کہتے ہو, اس کو تازیانہ کہتے ہو. یہ تازیانہ لے کر آگے بڑھا. اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. شمر کا تازیانہ اور سید سجاد کی پشت. پوچھو اپنے بابا سے, پوچھو اپنے بابا کے سر سے, آگے کیوں نہیں بڑھتا سر؟ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا, نیزے کے پاس آ کے بڑی حسرت سے بابا کے سر کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں داخل. عزیزوں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ سید سجاد کا عالم کیا تھا. بیڑیاں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی, با پیادہ راہ, اور کہیں اگر رفتار سست ہوتی تھی یہ ملون پشت پہ تازیانے برساتے تھے. بابا میری پشت میں اب طاقت نہیں رہی, آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے ہوں. سید سجاد کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا میں کیا کروں, میں دیکھ رہا ہوں مگر میں کیا کروں, میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی, جب تک میری بچی نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ سکینہ کی منزل یہ صحرا نہیں ہے, سکینہ کی منزل شام کا زندان. قافلہ روک دیا گیا, بٹھا دیے گئے ناخے, بیویوں کے ہاتھ کھولے گئے, مخالف سمت میں بیویاں سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہیں. زینب آوازیں دیتی ہوئی سکینہ میری بچی کہاں ہے, بھیا نے میرے حوالے کیا تھا, میں بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا منہ دکھاؤں گی, میری بچی سکینہ کس طرف ہے. کچھ دور مخالف سمت میں گئی تھی, بچی کے گریے کی آواز کانوں میں آئی. اب جب اس گریے کی آواز کی سمت زینب بڑھی, کچھ قدم بڑھی تھی, کیا دیکھا, کوئی بی بی گود میں لیے بیٹھی, سیاہ چادر میں, سیاہ نقاب میں, سر سے پیر تک کوئی بی بی اپنی گود میں سکینہ کو لیے بیٹھی ہے, پیار کر رہی ہے, اسے تسلی دے رہی ہے, میری بچی چپ ہو جا, میری بچی نہ, ابھی تیرے وارث پہنچ جائیں گے, ابھی تیری ماں بہنیں پھوپیاں آ جائیں گے, تجھے لے جائیں گے, نہ رو میری بچی. سینے سے لگا لگا کے اس بچی کو تسلی دے رہی. زینب آگے بڑھی, سکینہ کو آواز دی, پھوپی کی آواز سنی, سکینہ دوڑ کر پھوپی کے کلیجے سے لگ, سکینہ کو تسلی دی, اس بیوی کا شکریہ ادا کرتی ہے زینب. بیوی اس دور میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں, دشنام ترازی کرنے والے ہیں, کنکر مارنے والے ہیں, آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, آپ نے اس یتیمہ کو اپنی آغوش میں پناہ دی, آپ نے اس یتیمہ کو پیار کیا. ہم کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ بس اتنا سننا تھا, اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا کر وہ بیوی کہتی ہے زینب, ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں, میں تیری ماں زہرا ہوں. بس عزادار ہو, زینب نے کربلا سے یہاں تک کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں نا, بیٹیوں کی ایک عادت ہے, ہر ایک سے اپنی تکلیف چھپا لیتی ہیں, مگر اپنی ماں سے کبھی اپنی تکلیف نہیں چھپاتی. بس برسوں سے بچھڑی ہوئی زینب کو ماں کی آغوش ملی, سر ماں کی گود میں رکھا, ماں نے اپنی آغوش میں زینب کا سر لیا. بس اب زینب بلک بلک کر رو رہی ہے, ایک ایک واقعہ بتا رہی ہے, اماں بہت دیر کی آنے, کاش کچھ دیر پہلے آ جاتی, اماں کاش کربلا میں ہوتی, دیکھتی کیسے میرے عباس کے بازو قلم کیے گئے, کیسے میرے قاسم کا لاشا پامال کیا گیا, کس طرح علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. اماں کاش آپ ہوتی, کربلا میں دیکھتی کہ جس حسین کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, کس طرح شمر ملون نے پشتے گردن سے اسے ذبح کیا تھا. بس یہاں روایت ختم ہو گئی, مگر میں آگے بڑھ کے جملے کہتا ہوں کہ کوئی بعید نہیں, ماں نے بھی کہہ دیا ہوگا, اے میری بچی زینب, ارے کسے بتاتی ہے, کسے بتاتی ہے, تو نے مدینہ چھوڑا, میں نے مزار چھوڑ دیا, تیرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی زینب, یاد ہے سرے شام سے شب عاشور پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز تو سنتی تھی, کوئی اور نہیں تیری ماں زہرا تھی. ارے زینب کسے بتاتی ہے, میرا بیٹا حسین کہیں اور نہیں, میری آغوش میں ذبح کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون.